لقائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إنا لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارے پروردگار کے لیے تمہارے دنوں میں، ایام میں کچھ خاص مواقع ہیں، کچھ خاص فرصتیں ہیں، ان فرصتوں سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرو. 24 گھنٹے سال کے 355 یا 365 دن برابر نہیں ہیں. کچھ خاص دن، کچھ خاص مواقع، کچھ خاص گھڑیاں ہیں جس میں عنایت پروردگار بندوں پر کہیں زیادہ ہوتی ہے. ان لمحات سے انسان نے اگر فائدہ اٹھا لیا، وہی انسان کامیاب اور کامراہ ہوتا ہے. ان ایام میں سے ایک مہینہ ماہ رمضان ہے. ماہ رمضان خصوصی فرصتوں کا مہینہ ہے. فرصت سے مراد وہ فرصت نہیں جو ہم کہتے ہیں، یعنی بیکاری. ایک ایسا موقع ہے کہ جب ہمارے اعمال کی قدر و قیمت کہیں زیادہ ہو جاتی ہے. چنانچہ جب آنحضرت ماہ شعبان کا آخری خطبہ دے رہے تھے، ماہ رمضان کی آمد آمد ہے، اس خطبے میں آنحضرت نے ماہ رمضان کی اہمیت اور برکت، اس کے شرف اور فضیلت کو بیان کیا ہے. اسے خطبہ شعبانیہ کے نام سے عام طور سے یاد کیا جاتا ہے. میں چاہتا ہوں اس خطبے کو آپ کی خدمت میں پیش کروں اور اسے یہ اندازہ کریں کہ ماہ رمضان کتنا عظیم خزانہ ہے، کتنی بڑی نعمت ہے یہ ماہ رمضان. اور جب اس کا احساس ہو جائے گا، تب وہ موقع ہوگا کہ رمضان کا آنا ہمارے لیے خوشی کا سبب ہوگا اور جانا غم، رنج اور اندوہ کا سبب. تب ہم یہ سمجھ سکیں گے کہ کیوں امام سجاد رمضان کو عید قرار دیتے تھے. ہماری عید تو تب ہوتی ہے نا جب رمضان چلا جاتا ہے، اور امام سجاد خود رمضان کو کہ السلام علیک یا عید اولیاء اللہ الاکبر. دو دعائیں ہیں امام کی طیف سجادیہ میں، ایک رمضان کے آنے پر اور ایک رمضان کے جانے پر. وداع رمضان کی جو دعا ہے وہ دیکھنے کی چیز ہے. آمد رمضان کی دعا کو آپ دیکھیں گے تو اسے خوشی کا احساس ہے، انبساط ہے، مسرت ہے. اور جب ودا کر رہے ہیں تو گریہ و بکا ہے، آہ و زاری ہے، اشک و نالہ ہے. لیکن ہمارے ہاں عام طور سے عید کا چاند دیکھ کر کے جو خوشی ہوتی ہے وہ اور ہے، اور رمضان کا چاند دیکھ کر کے جو مبارک تو کہتے ہیں اس میں بھی، رمضان مبارک اس میں بھی کہتے ہیں، عید مبارک وہاں بھی کہتے ہیں، مگر دونوں کے کہنے کا انداز جداگانہ ہے. یہاں زبان سے نکلتا ہے عید مبارک اور وہاں دل سے نکلتا ہے عید مبارک. بہرحال پیغمبر ارشاد فرماتے ہیں ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ. اے لوگو، تمہاری طرف آگے بڑھ رہا آ رہا ہے اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. کیوں اللہ کا مہینہ کہا ہے؟ کل اس کو عرض کر چکا ہوں. بالبرکت والرحمت والمغفرہ. ہر آنے والا مسافر اپنے ساتھ کچھ تحفے لے کر کے آتا ہے. یہ مہینہ تمہارے لیے تین تحفے لے کر کے آ رہا ہے. ایک برکت کا تحفہ ہے، ایک رحمت کا تحفہ ہے، ایک مغفرت کا تحفہ ہے. مغفرت کا تحفہ ہے. اب بتا، ہمیں زیادہ تشریح میں نہیں جانا ہے ورنہ پورا خطبہ پیش نہیں کر سکوں گا. شہر ہوا عند اللہ افضل الشہور. رمضان وہ مہینہ ہے جو اللہ کی نگاہ میں تمام مہینوں سے بہتر مہینہ ہے. رجب کی بھی عظمت ہے, شعبان کی بھی عظمت ہے, لیکن جو عظمت ماہ رمضان کی ہے وہ عظمت کسی مہینے کی نہیں ہے. وَأَيَّامُهُ أَفْضَلُ الْأَيَّامِ, رمضان کے دن جو ہیں وہ بہترین دن ہیں. 365 یا 355 دنوں میں سب سے زیادہ اگر اہمیت ہے تو انہی رمضان کے 30 اور 29 دنوں کی اہمیت ہے. وَلَيَالِيهِ أَفْضَلُ الْلَيَالِي, اس کی راتیں بہترین راتیں ہیں. رمضان کی راتوں کا مقابلہ کوئی رات نہیں کر سکتی ہے. وَسَعَاتُهُ أَفْضَلُ السَّعَاتِ, گھڑیاں بھی اس کی, لمحات, ایک ایک لمحہ جو ہے وہ بہترین لمحہ ہے, بہترین یہ جو ہے لحظات ہیں. البتہ بہترین لحظات صرف دینے کی وہ ٹائم میں کوئی خوبصورتی ہے, اس میں انجام دینے والے عمل کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اب وہ عمل چاہے سونا ہی کیوں نہ ہو, جو سب سے کمتر جس کا درجہ ہے, سانس لینا بھی آئے گا کہ نومکم عبادہ و تسبیحکم و انفاسکم فیہ تسبیح, سانس لینا بھی جو ہے وہ تسبیح کا درجہ رکھتا ہے ماہ رمضان میں, اور دنوں میں نہیں. یہ خاصیت اسی ماہ رمضان کی ہے, سو جانا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. اور ہوا شہر دعی تم فی ہے الی ضیافت اللہ, یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمہیں اللہ نے دعوت دے کر کے بلایا ہے, اپنا مہمان بنایا ہے, اپنا مہمان بنایا. دعوت دینے والا کون ہے؟ خدا. دعوت دی کسے جا رہی ہے؟ مومنوں کو. اور دعوت نامہ کیا ہے؟ قرآن. قرآن ہی میں تو دعوت دی جا رہی ہے, یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام وجعلتم من اہل کرامتہ, اللہ نے تمہیں اپنی نگاہ میں یہ جو ہے مکرم بنایا ہے اس مہینے میں. ایک دفعہ سماج ہمیں بڑا سمجھتا ہے, معاشرہ ہمیں بڑا سمجھتا ہے, لوگ ہمیں بڑا سمجھتے ہیں, ایک دفعہ خدا ہمیں بڑا سمجھتا ہے. دونوں میں فرق ہے. سماج بڑا سمجھے, اہم تو یہ بھی ہوتا ہے, مگر اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے. جو اہمیت یہ ہے کہ خدا ہمیں بڑا سمجھے. اللہ نے اس مہینے میں اپنا اہل کرامت قرار دیا ہے. انفاسکم فیہ تسبیح, اس مہینے کی عظمت یہ ہے کہ اس مہینے میں اگر سانس بھی لیتے ہو تو تسبیح کا ثواب ملتا ہے. اب ظاہر سے بات ہے ان کے لیے ہے جو اس مہینے کی عظمت کو پہچانے, اپنے کو اس عظمت کے مطابق, اس مہینے کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں, اس کی معرفت حاصل کریں. انفاسکم فیہ تسبیح, نہ سانس لینا تو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, تو خود بخود سانس آئے گی. مومن بھی سانس لیتا ہے, کافر بھی سانس لیتا ہے. تو انفاسکم, تمہاری سانسیں, سب کی نہیں. خطاب کس سے ہے؟ صاحبان ایمان سے خطاب ہے. انفاسکم فیہ تسبیح وَنَوْمُكُمْ فِيهِ عِبَادَةٌ, تمہارا سو جانا بھی عبادت کا درجہ رکھتا ہے. وَأَعْمَالُكُمْ فِيهِ مَقْبُولَةٌ, ہم دوسرے دنوں میں بھی عمل کرتے ہیں, گارنٹی نہیں ہے کہ ہمارا عمل قبول ہوا یا نہیں ہوا. اس مہینے میں قبولی عمل کی ضمانت دے رہا ہے پروردگار, بہت بڑی بات ہے. عمل کر لینا ایک بات ہے, اور عمل کا قبول ہو جانا. اعمالکم فیہ مقبولہ ودعاؤکم فیہ مستجاب, اس مہینے میں جو دعا کرو گے وہ دعا تمہاری قبول ہوگی, ضمانت قبول ہے اس مہینے میں. فاسألوا ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ, اب یہ گولڈن چانس تمہیں مل گیا ہے, اللہ نے یہ نعمت تمہیں نواز دی. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان لوگوں میں ہے کہ اللہ نے ہمیں زندگی دی, حیات دی, اور ہمیں ایمان سے نوازا کہ ہم اس دعوت کے لائق بنے. ہر ایک کو دعوت نہیں دی گئی ہے, دعوت صرف صاحبان ایمان کو دی گئی ہے. اب جب تمہیں یہ موقع مل گیا, یہ فرصت ہے, اس فرصت کو ضائع مت کرو. فضول کی باتوں میں اپنے وقت کو ضائع مت کر دو. ایسا کیا تھا آج خطبہ جمعہ میں بھی, کہ ظاہر سی بات ہے کہ بدن ہے, اس کو نیند کی ضرورت ہے, تو سونا تو پڑے گا ہی. پیٹ ہے تو ظاہر سے بات ہے اس کے لیے روزگار کے لیے جانا ہی ہے ہمیں. لیکن اس کے علاوہ جو وقت ہمارے پاس باقی بچتا ہے ان اوقات کو یا تلاوت قرآن میں صرف کریں یا دعا میں یا یہ جو ہے مناجات میں یا کسی بندے مومن کی مشکلوں کو حل کرنے میں، کیونکہ یہ سب کے سب عبادت ہے. پرسوں میں نے عرض کیا تھا اسلام کے دو پلر ہیں، دو ستون ہیں، ایک عبادت خالق، دوسرے خدمت مخلوق. عبادت خالق بھی عبادت ہے اور خدمت مخلوق بھی عبادت ہے. چونکہ کچھ عبادتیں ہیں جن کو ہم عبادت کہتے ہیں، نماز، روزہ، یہ تو عبادت ہے ہی. اگر ہم اخلاص کے ساتھ رضا خدا کے لیے، خوشنودی خدا کے لیے اگر ہم بندگان خدا کی خدمت کرتے ہیں، اس کا بھی درجہ عبادت کا درجہ ہے. تو جو بھی ہمارے پاس وقت ہے، فاسألوا اللہ ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ، سچی نیت اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ اپنے پروردگار سے دعا مانگو. کیا دعا مانگو؟ اَن یوفقکم فیہ لصیام، دعا کرو اپنے پروردگار سے سچی نیت سے، پاک دل کے ساتھ، کہ خدا تمہیں اس مہینے کے روزہ رکھنے کی توفیق دے دے. کیونکہ ایک نعمت اللہ کی جو اللہ نے ہماری ضیافت کے لیے دسترخوان سجایا ہے، اس دسترخوان پر جو چیزیں ہیں، پرسوں ہم نے عرض کیا تھا کہ اللہ نے ہمیں جو دعوت دی ہے، دو طرح کی دعوتیں ہوتی ہیں، جسمانی دعوتیں اور روحانی دعوتیں. عام طور سے ہم جسمانی دعوتوں سے آشنا ہیں، کوئی ہم کو بلاتا ہے تو بریانی ہے، پلاؤ ہے، قورمہ ہے، یہ ساری چیزیں ہمارے جسم کی غذا ہیں. اللہ نے ہمیں جسمانی دعوت نہیں دی ہے، جسمانی دعوت دیتا تو بھوکا نہ رکھتا. بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کیسی دعوت ہے بھائی، بلایا ہے دعوت میں اور روز سے بھی کم کھانا دے رہا ہے. نہیں، دعوت جسم کی دعوت نہیں ہے، روح کی دعوت ہے، روح کی دعوت ہے. روح کی بھوک ایک ایسی بھوک ہے جس کو جو ہے مٹانا ہر ایک کے بس میں نہیں ہے. جسم کی بھوک تو کوئی بھی جو ہے مٹا سکتا ہے. آپ کے یہاں آپ نے بھی کھلا دیا، جسم کی بھوک ختم ہو گئی، مگر روح کی بھوک، روح کی غذا ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہے. اللہ نے جو ہمیں دعوت دیا ہے ماہ رمضان میں، دعیتم الی ضیافت اللہ، یہ روح کی دعوت ہے. دسترخوان جو سجایا ہے اس میں کیا ہے کھانے کے لیے؟ روزہ ہے، تلاوت قرآن ہے، دعا ہے، مناجات ہے، استغفار ہے، یہ ہیں ہماری غذائیں. فاسألوا اللہ، فاسألوا ربکم بنیات صادقہ وقلوب طاہرہ ان یوفقکم فیہ لصیام، ہی اللہ سے سچے دل سے دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس مہینے میں روزہ رکھنے کی توفیق دے دے. البتہ روزہ وہی روزہ جس کے ائمہ تحریر علیہ السلام نے تشریح کی ہے، صرف بھوکے اور پیاسے رہ جانے کا نام روزہ نہیں ہے. فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ ما یصنع الصائم بصیامہ اذا لم یصن لسانہ وسمعہ وبصرہ وجوارحہ. کھانا نہیں کھاتے ہیں صبح سے شام تک، پانی نہیں پیتے ہیں صبح سے شام تک، مگر غیبت کرتے ہیں، مگر جھوٹ بولتے ہیں، مگر چغلی کھاتے ہیں، مگر تہمت لگاتے ہیں، مگر خیانت کرتے ہیں، مگر دھوکہ دیتے ہیں، مگر ایک دوسرے کو ٹوپیاں پہناتے ہیں. بی بی فرماتی ہیں کہ اگر انسان نے اپنی زبان کو ماہ رمضان میں محفوظ نہیں رکھا، اپنے کان کو محفوظ نہیں رکھا، اپنی آنکھوں کو محفوظ نہیں رکھا، اپنے اعضاء و جوارح کو گناہ سے محفوظ نہیں رکھا، تو اس روزے کا اسے فائدہ کیا ہے؟ اس روزے سے اسے حاصل کیا ہے؟ ما یصنع الصائم بصائم. جب کہا جا رہا ہے کہ خدایا ہمیں روزے کی توفیق عنایت فرما، کون سا روزہ ہے؟ وہ روزہ ہے جہاں پیٹ کے ساتھ ساتھ آنکھ بھی روزہ ہے، زبان بھی روزہ ہے، کان بھی روزہ ہے، اعضاء و جوارح بھی روزہ. لوگ ہمارے شر سے محفوظ ہیں، فقط پیٹ کھانے سے محفوظ نہیں ہے، لوگ ہمارے شر سے محفوظ ہیں. خدایا ہمیں اس روزے کی توفیق عنایت فرما. وَتِلَاوَتَ كِتَابِهِ، اور خدا سے دعا کرو کہ وہ اپنی کتاب کی، قرآن مجید کی تلاوت کی تمہیں توفیق عنایت فرمائے. تلاوت سے مراد صرف الفاظ کا دہرا دینا نہیں ہے، یقیناً الفاظ قرآن کو دہرانے کی بھی یہ جو ہے برکت ہے، ثواب ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن الفاظ قرآن کا صرف دہرا دینا کافی نہیں ہے، دہرانے کا ثواب ہے، لیکن آگے بڑھئے، اگر صرف قرآن کی تلاوت کر کے آگے بڑھ گئے، مفہوم قرآن کو نہ سمجھا یا مفہوم قرآن کو سمجھ لیا اس پر عمل نہ کیا، تو حدیث ہے کہ ربا تال القرآن والقرآن یلعنو، کتنے ہی ایسے ہیں قرآن کی تلاوت کرنے والے جن پر قرآن لعنت بھیجتا ہے. تلاوت قرآن کا مطلب ہے فہم قرآن، تدبر فی القرآن، تدبر فی القرآن، سمجھ تو لیا قرآن کو، پتا چل گیا کہ سود لینا حرام مگر لے رہے ہیں، پتا چل گیا کہ جھوٹ بولنا اللہ کو ناپسند ہے، قرآن پڑھ کے سمجھ لیا ہم نے، سمجھ لیا کہ حسد بہت بری چیز ہے، اتنی بری چیز ہے حسد، اتنی بری چیز ہے حسد کہ اللہ اپنے حبیب کو خطاب کر کے کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر نفاس فی العقد ومن شر حاسد اذا حسد، میرے حبیب اللہ سے پناہ مانگیے حاسدوں کے حسد کے شر سے. اتنی بری چیز ہے، پتا چل گیا اس کے بعد بھی حسد میں جو ہیں مبتلا ہیں. اس تلاوت کی بات نہیں ہو رہی ہے، اللہ سے اس تلاوت کی توفیق مانگی. اب ظاہر سے بات ہے کہ الفاظ کی تلاوت مقدمہ ہے، پہلا مرحلہ ہے سمجھنے کے لیے، سمجھنا تمہید ہے عمل کرنے، پڑھیں گے ہی نہیں تو پھر کہاں سے یہ جو ہے سمجھیں گے کہاں سے. اچھا سمجھنا قرآن کا اتنا مشکل نہیں ہے، بس دفعہ ہم کہاں قرآن کا، ہم نہیں سمجھ سکتے قرآن کو، اللہ نے بلا وجہ تو قرآن نہیں نازل کیا ہے نا بھائی، اگر یہ ہمارے لیے سمجھنے کے لیے تھا ہی نہیں تو اتنی ساری زحمتیں کس لیے تھیں. یقیناً بہت ساری آیتیں ہیں جن کا شمار یہ جو ہے متشابہات میں ہوتا ہے، متشابہات کو سمجھنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے ضرور، لیکن اس کا بھی حل موجود ہے محکمات کے سائے میں. یہ جو ہے متشابہات کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا کاہے کے لیے بھیجا، سمجھانے کے لیے بھیجا تھا نا. یعلمہم الکتاب والحکمہ، پیغمبر کس لیے آئے تھے؟ تعلیم ہی دینے آئے. اگر ہم سمجھنے کے لائق ہی نہیں ہیں تو پیغمبر آئے، اگر کوئی ایسا اسکول ہو جہاں ایک بچہ بھی اس قابل نہیں ہے جو استاد کی بات کو سمجھ سکے، استاد وہاں آئے گا، بند کر دیا جائے گا اس اسکول کو. تو یعنی کہ قرآن سمجھنے کے قابل نہیں ہے، سمجھ سکتے، کیوں نہیں سمجھ سکتے؟ البتہ ہر چیز کو سمجھنے کے لیے شرائط ہوتے ہیں. اب ظاہر سے بات ہے کہ اگر آپ یہ جو ہے ہائی اسکول کے میتھ اگر آپ سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو ہائی اسکول تک پہنچنا تو پڑے گا نا. پہلے آپ پہلے ہی دن اگر ہائی اسکول کے میتھ بچے کے سامنے رکھ دیں گے تو اس کے سمجھ میں تو نہیں آئے گا، ان مراحل کو طے کرنا پڑے گا. تو فہم قرآن ممکن ہے، البتہ اس کے جو مراحل ہیں، جو شرائط ہیں، انہیں طے کرنا ضروری ہے. وَتِلَاوَتَ كِتَابِهِ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حرم عن غفران اللہ فی هذا الشہر الشریف. اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں روزے کی اللہ توفیق دے، اللہ سے دعا کرو کہ تمہیں اللہ تلاوت کتاب خدا کی جو ہے توفیق دے، تلاوت قرآن کی اللہ تمہیں توفیق دے. اس مہینے میں اللہ سے طلب مغفرت کرو، کیونکہ اگر اس مہینے میں نہیں بخشے گئے، شقی ہے وہ شخص، فرماتے ہیں پیغمبر، شقی ہے وہ شخص جو اس مہینے میں مغفرت خدا سے محروم رہ جائے. دیکھیے دو لفظ ہے، ایک ہے عاف اور ایک ہے مغفرت، عاف اور مغفرت، کیونکہ بعد میں اس کے بارے میں سوال ہونے والا، ممکن سوال کرنے والا اکیلے سوال کرے، سب بیٹھے ہیں سب کے سامنے اس کو بیان کر دو زیادہ بہتر ہے. عاف اور مغفرت، یہ دو لفظ ہیں، ہم اردو میں دونوں کا ترجمہ ایک ہی کرتے، معافی. مغفرت کا معنی بھی معاف ہو جانا، عف کا معنی بھی معاف، کیونکہ اردو زبان کوتاہ زبان ہے، دامن اس کا محدود ہے، عربی بہت ہی وسیع زبان ہے. عف اور مغفرت اگر الگ الگ استعمال ہوں تو تقریباً دونوں ایک ہی معنی دیتے ہیں، کہ اگر ایک ساتھ استعمال ہوں، بعض جگہوں پر ہے قرآن مجید میں خدا سے عف بھی مانگ رہے ہیں اور یہ جو غفران بھی مانگ رہے ہیں، مغفرت بھی طلب کر رہے ہیں، اگر دونوں ساتھ استعمال ہوئے ہوں تو معنی میں فرق ہے. عف کا معنی ہے غلطی کو معاف کر دینا، سزا کو معاف کر دیا. ایک صاحب نے آپ کو تکلیف پہنچائی، دکھ دیا، آپ انتظار میں تھے کہ موقع ملے گا انہیں بدلہ دیں گے, سزا دلوائیں گے, کورٹ جائیں گے, کچہری جائیں گے, اللہ سے شکایت کر, جو بھی بس میں ہمارے ہیں وہ ہم کریں گے. آپ کے دروازے پہ آئے, انہوں نے آپ سے معافی مانگ لی. آپ نے کہا جاؤ, معاف کر دیا, مگر دیکھو آپ ہمارے سامنے کبھی مت آنا. جاؤ ٹھیک ہے, ہم شکایت نہیں کریں گے, نہ خدا سے شکایت کریں گے, نہ حکومت سے شکایت کریں گے, سزا نہیں دلوائیں گے, مگر تم نے تکلیف بہت پہنچائی, میرے سامنے کبھی مت آنا. تم وحشی جس نے جناب حمزہ کا کلیجہ نکالا تھا, شہید کیا تھا جناب حمزہ کو, وحشی سے حضور نے ہی تو کہا تھا نا جب اسلام لایا, مسلمان ہو گیا, بہرحال ظاہری ہوا باطنی ہوا, کہ دیکھو تم میرے سامنے کبھی مت آنا. ایک یہ معافی ہے, اور ایک معافی ہے کہ ہم نے کسی سے کوئی خطا کی تھی, کوئی لغزش ہوئی تھی, اس سے ہم نے معافی طلب کی, اس نے ہمیں معاف بھی کیا اور اٹھا کر کے سینے سے بھی لگا لیا, بس ختم. وہی پیار, وہی محبت, سب کچھ برقرار ہے. وہ جو گناہ کا ایک اثر تھا کہ دل میں ایک میل سا جو بیٹھ گیا تھا, اسے بھی ختم کر دیا. ایک وہ معافی ہے جو حضور نے یہ جو ہے وحشی کو دی ہے, اور ایک وہ معافی ہے جو حسین نے حر کو دی ہے. جب حر آیا ہے ہم نے کیا کیا, اٹھا کر کے سینے سے لگا لیا نا. جب زخمی ہو کر کے گرا ہے تو حر کا زخمی سر امام نے اپنے زانوں پہ رکھ لیا, کیا تیری ماں نے کیا اچھا تیرا نام حر رکھا تھا. اثر گناہ کا بھی ختم ہو جانا, ایک ہے گناہ کا ختم ہو جانا, ایک اثر گناہ کا ختم ہو جانا. کوئی جانور مر گیا, ایک دفعہ ہے کہ آپ نے جانور کو ڈھاک دیا, اب وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہے, ایک ڈبہ وغیرہ رکھ دیا اس کے اوپر, نہ کچھ دنوں کے بعد بدبو تو آنے لگے گی نا. لیکن اگر اس جانور کو آپ مٹی کے نیچے دفن کر دیں تو وہ جانور بھی نگاہوں سے اجھل ہو گیا, اور جس کا اثر تھا مردار کا جو اثر ہے بدبو علیکم السلام, وہ بدبو بھی آپ کی نگاہوں سے ہٹ گئی. جانور کا نگاہوں سے اوجھل ہو جانا عفو ہے, بدبو کا بھی آنا ختم ہو جانا یہ ہے غفران, یہ ہے مغفرت. گناہ کا چھپ جانا, سزا کا معاف ہو جانا یہ عفو ہے, اور عشق و محبت الہی کا حاصل ہو جانا یہ غفران ہے. غفران کا پہلا مرحلہ عفو ہے, عفو کے بغیر تو غفران نہیں ہے, پہلا مرحلہ عفو ہے. ہمیں چاہیے جہاں خدا سے تقاضا عفو کریں, وہیں خدا سے تقاضا مغفرت بھی کریں. اتنا کافی نہیں کہ سزا معاف ہو گئی, اگر مستحق عنایت پروردگار قرار نہ پائے تو زندگی کا لطف ہی کیا ہے, لطف زندگی نہیں ہے. فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم عن غفران اللہ فی هذا الشہر الشریف, اس شریف مہینے میں جو انسان مغفرت الہی سے محروم رہ گیا وہی شقی ہے, کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جہاں پر پروردگار کی رحمت وسیع ہے. عرض کیا کہ تین صفت ہے نا, برکت, رحمت, مغفرت, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. روایتوں میں اتنی وسیع ہے رحمت خدا, قیامت کے دن اتنی رحمت خدا کا دائرہ وسیع ہوگا, شیطان بھی امیدوار ہو جائے گا مغفرت کا, تو لگتا ہے یہاں ہمارا بھی کام بننے والا ہے. کسی نے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں عرض کیا کہ حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص قیامت کے دن گرفتار عذاب ہو جائے اور اس کی خطائیں معاف نہ ہوں تو ہمیں تعجب نہیں ہے, تعجب تو اس بات پر ہے کہ اس کی خطائیں معاف ہو جائے. امام صادق نے فرمایا ہم ایسے نہیں کہتے ہیں, ہم تو یوں کہتے ہیں اگر کوئی شخص شامل رحمت الہی ہو جائے تو ہمیں تعجب نہیں ہے, اگر کوئی رحمت خدا سے محروم رہ جائے تو ہمیں تعجب ہے. کتنا شقی تھا, رحمت اللہ واسعہ, اس کی رحمت بہت وسیع ہے, اس میں بھی کوئی شامل نہ ہو سکا. وَاسْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَتَشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَتَشِهِ. ماہ رمضان میں روزہ رکھتے ہیں تو بھوک بھی لگتی ہے, پیاس بھی لگتی ہے, البتہ ہر آدمی کی اپنی اپنی جسمانی ساخت کے لحاظ سے بھی, اس کے کام اور جاب کی حیثیت سے بھی, جو اے سی میں بیٹھ کر کے جن کی جاب ہے, ظاہر سی بات ہے ان کو زیادہ پیاس کا مسئلہ نہیں ہوتا ہے، بھوک کا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن جو بیچارے کھیتوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں، سڑکوں پہ کام کر رہے ہوتے ہیں، میدان میں کام کر رہے ہوتے ہیں، ان کے ہاں بھوک اور پیاس کا دوسرا ہی، بہرحال ہر ایک کو اپنے اپنے لحاظ سے بھوک اور پیاس کا احساس تو ہوتا ہی ہے. اگر تم نے روزہ رکھا ہے، تمہیں بھوک اور پیاس کا احساس ہو رہا ہے، تو صرف افطار کا انتظار مت کرو، کب افطار کا وقت آئے، کب ہماری پیاس مٹے، کب پیٹ بھرے، اپنی اس پیاس اور بھوک کے احساس کو ایک عظیم سرمایہ سمجھو. یہ قیمتی سرمایہ ہے. اس بھوک اور پیاس کے ذریعے سے قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کی شدت کو یاد کرو. قیامت کے دن کی بھوک اور پیاس کچھ لوگوں کے لیے وقتی اور عارضی ہے، اور کچھ لوگوں کے لیے دائمی اور ابدی ہے. وہ مومنین جنہوں نے دنیا میں اللہ کے فرامین کے مطابق زندگی بسر کی ہے، ان کی بھوک اور پیاس عارضی ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد حوض کوثر ان کا استقبال کے لیے موجود ہے، سلسبیل ان کے استقبال کے لیے موجود ہے، بہشت کی نعمتیں ہیں، بھوک بھی ختم اور پیاس بھی ختم. لیکن خدا نہ خواستہ اگر گناہوں کا بوجھ لے کر کے وہاں کر گئے ہیں اور اللہ کی دی ہوئی فرصت سے فائدہ نہیں اٹھایا، ماہ رمضان آیا اور چلا گیا، ہم نے اس عظیم موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اپنے گناہوں کی معافی طلب نہیں کی، اپنی اصلاح کی کوشش نہیں کی، ہم نے مشق کرنے کی کوشش نہیں کی اطاعت الہی کے سلسلے میں، ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پر یاد کرو، اس پیاس سے وہاں کی پیاس کو یاد کرو، اس بھوک سے وہاں کی بھوک کو یاد کرو. افطار کو یاد مت کرو کہ آنے ہی والا ہے، بس 2 گھنٹہ رہ گیا، 10 منٹ رہ گیا، 5 منٹ رہ گیا، گھڑی بار بار دیکھے جا رہے، اپنے کو بہلائے جا رہے. وَاسْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَتَشِكُمْ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَتَشِهِ وَتَصَدَّقُوا عَلَى فُقَرَائِكُمْ. دیکھو اس ماہ رمضان کی عظمت کو پہچانو، جو تمہارے ہاں غریب افراد ہیں، محتاج افراد ہیں. میں بار بار عرض کر رہا ہوں، اسلام کے 2 ستون ہیں، عبادت خالق اور خدمت مخلوق. عبادت خالق اور خدمت دونوں کا درجہ برابر ہے، مساوی ہے. نہ عبادت خالق سے غافل ہو کر کے ہم یہ جو ہے مسلمان بن سکتے ہیں، اور نہ خدمت خلق خدا سے غافل ہو کر کے ہم جو ہے مسلمان بن سکتے ہیں. جہاں روزے کا حکم دیا گیا، مناجات کا حکم دیا گیا، دعا کا حکم دیا گیا، کہتے وَتَصَدَّقُوا عَلَىٰ فُقَرَائِكُمْ وَمَسَاكِنِكُمْ، اس مہینے میں اپنے غربا کی مدد کرو. دیکھو تمہارے درمیان کوئی بھوکا تو نہیں ہے، کوئی محتاج تو نہیں ہے، کوئی ایسا تو نہیں ہے جو دوا کا محتاج ہے، علاج کا محتاج ہے. البتہ ہر جگہ کی غربت اپنے اپنے لحاظ سے ہوتی ہے، یہ نہیں کہ امریکہ میں کہاں کوئی غریب ہے، یہاں کی غربت اپنے لحاظ سے ہے، ہندوستان کی غربت اپنے لحاظ سے، بنگلہ دیش کی غربت اپنے لحاظ سے، یہ جو ہے صومالیہ اور ایتھیوپیا کی غربت اپنے لحاظ سے ہے. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ، اخلاقیات کی تعلیم دی جا رہی ہے. اسلام میں جہاں بہت ساری تعلیمات ہیں، وہیں پر اخلاقی اقدار کو بہت اہمیت دی گئی ہے. جب مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، مولا مل استعداد للموت، موت کی تیاری کیسے کرے، موت کی تیاری یعنی قیامت میں اللہ کے حضور میں جانے کی تیاری، یعنی جنت میں جانے کی تیاری، جہنم سے بچنے کی تیاری، یہی ہے نا موت کی تیاری، ورنہ موت تو آ ہی جائے گی، ہم تیار ہوں چاہے تیار نہ ہوں. مل استعداد للموت، موت کی تیاری کیسے کریں؟ امام نے جواب میں 3 جملہ فرمایا. امام 3 جملہ فرماتے ہیں. امام فرماتے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ فرائض کو اداء الفرائض، پہلا کام کیا ہے، جو چیزیں اللہ نے تم پر واجب قرار دی ہیں انہیں انجام دو، تو تلاش کرے کیا کیا واجبات ہیں ہمارے. واجتناب المحارم، اور جو چیزیں اللہ نے تم پر حرام قرار دی ہیں اس سے اپنے کو دور رکھو. اداء الفرائض واجتناب المحارم، 2 چیزیں. والاشتمال على المکارم، اور اخلاقی اقدار سے اپنے کو آراستہ کر لینا. تیاری جو ہے موت کی، فرائض کی ادائیگی کے بغیر جنت میں جانے کی توقع نہ کریں، محرمات سے دوری اختیار کیے بغیر جنت میں جانے کی توقع نہ کریں، اسی طرح سے اخلاقی اقدار سے آراستہ ہوئے بغیر جنت میں جانے کی توقع نہ کریں. اخلاقی اقدار, اخلاقی ویلیوز کو جتنی اسلام نے اہمیت دی ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اپنی آمد کا فلسفہ بیان کرتے ہیں, میں دنیا میں کس لیے اللہ نے ہمیں بھیجا, تو کیا ہے, انی بعثت لأتمم مکارم الاخلاق, اللہ نے مجھے اخلاقی اقدار کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے بھیجا. اخلاقی اقدار, اخلاقی ویلوز, مکارم اخلاق کیا اہمیت, آج سے چار پانچ سال پہلے, چار پانچ سال تک تقریباً 100 تقریریں ہم نے اس سلسلے میں, البتہ دعائے مکارم الاخلاق آدھی ہی رہ گئی کیونکہ ہمارے مومن برداشت نہیں کر پائے کہ بقیہ اور اس کا سلسلہ جاری رکھا جائے. جو اخلاقی ویلیوز اور اخلاقی اقدار اس کے اندر امام نے بیان کیا ہے. لیکن آج ہم اپنی عملی زندگی میں نماز پڑھنے والے کافی لوگ مل جاتے ہیں, ماشاءاللہ کمی نہیں ہے نمازیوں کے, روزہ رکھنے والے بہت ملتے ہیں, جھوٹ نہ بولنے والے, غیبت نہ کرنے والے, تہمت نہ لگانے والے, شراب نہ پینے والے, جوا نہ کھیلنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے. لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اخلاقی اقدار اور اخلاقی ویلیوز کا شعبہ ہمارا بہت کمزور ہے. یہ تو میں نہیں کہوں گا کوئی نہیں ہے, لیکن بہرحال ہم کمزور ہیں اس معاملے میں, اتنے کمزور ہیں, اتنے کمزور ہیں کہ بعض دفعہ یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ صاحب کیا کہنا, انگریزوں کا اخلاق بڑا اچھا ہے, امریکیوں کا اخلاق بہت اچھا ہے, اخلاق کے میدان میں وہ ہم سے آگے ہیں. یہ بہرحال باعث فخر تو نہیں ہے, یہ باعث شرم ہے. پیغمبر جہاں ماہ رمضان میں دعا کی بات کر رہے ہیں, روزے کی بات کر رہے ہیں, تلاوت قرآن کی بات کر رہے ہیں, صدقے کی بات کر رہے ہیں, وہیں فرماتے ہیں اخلاقیات میں بھی, وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ, اپنے بڑوں کا احترام کرو. بڑوں کا یہ نہیں کہ بڑے ہیں تو کیا ہوا, ہم جوان ہیں وہ بوڑھے ہیں, ہمارے پاس طاقت زیادہ ہے ان کے پاس, کیوں ہم ان کا احترام کریں, کیوں ہم ان کی عزت دیں, ہم تو فقط پاور کو یہ جو ہے سلام کرتے ہیں نا, ہم تو طاقت کو سلام کرتے ہیں. نہیں, ان کا بڑا ہونا ہی کافی ہے. وہ بڑے ہیں ٹھیک ہے, وہ عالم نہیں ہیں, وہ خدمت گزار ہے, کچھ نہیں ہے, سوائے بڑے ہونے کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور خاصیت نہیں, یہی کافی ہے, یہی کافی ہے. اگر وہ بڑے بھی ہیں اور عالم بھی ہیں تو ان کا دو احترام ہو گیا, ایک بڑے ہونے کا احترام, ایک عالم ہونے کا احترام. بڑے بھی ہیں اور خدمت گزار خلق بھی ہیں, دو احترام ہیں, ایک بڑے ہونے کا احترام, ایک خدمت گزار خلق ہونے کا احترام. لیکن صرف بڑے ہونا, صرف بڑا ہونا کافی ہے. وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ, بڑوں کا احترام کرو, تعظیم کرو, اور چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آؤ, محبت سے پیش آؤ. دونوں کی ذمہ داری ہے, بڑوں کی ذمہ داری چھوٹوں کے سلسلے میں, چھوٹوں کی ذمہ داری بڑوں کے سلسلے میں ہے. ضروری نہیں کہ وہ چھوٹا آپ کا کوئی رشتہ دار ہو, یہ کوئی نہیں ہے, چھوٹا ہے صرف, بڑا آپ کا رشتہ دار ہو کچھ نہیں ہے, ہمارا اس سے کوئی رشتہ ناتا نہیں ہے, صرف ایک یہ جو ہے بڑا ہے ہم سے عمر میں, یا وہ بچہ چھوٹا ہے. چھوٹوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا ہے, اور بڑوں کے ساتھ وصلوا ارحامکم, ماہ رمضان میں خصوصی تاکید, تاکید تو ہمیشہ کے لیے, صلہ رحم, صلہ رحم یعنی اپنے ان رشتہ داروں سے جن سے ہمارا خونی رشتہ ہے, چچا ہیں, ماموں ہیں, خالہ, پھوپھی, بھائی, بہن, ماں باپ, ان کی اولاد, ان کی اولاد, کزن ہیں ہمارے, یہ سب ہمارے ارحام میں شمار ہوتے. سلو ارحامکم, ان سے رابطہ رکھو, خاص طور سے ماہ رمضان میں, خصوصاً ماہ رمضان میں. اگر جا سکتے ہیں گھر تو چلے جائیں, البتہ اگر ہمارے جانے سے ان کو رحمت نہیں ہے, اس بات کا خیال رکھنا ہے. آج کل کے رمضان کی راتیں ایسے ہی مختصر ہیں, سینٹر سے اٹھے سیدھے ان کے گھر, اب بیٹھے ہیں وہاں, ایک بج گیا, دو بج گیا, بیچارے سونا چاہتے ہیں, صبح جاب پہ جانا ہے ان کو, یہ مراد نہیں ہے. رابطہ رکھنے کے لیے کبھی آپ ٹیلی فون سے بھی رابطہ رکھ سکتے ہیں, ای میل کے ذریعے رابطہ رکھ سکتے ہیں, بہت سارے آج کل تو ذرائع ہو چکے ہیں رابطہ. رشتہ آپ کا قائم رہے, باخبر رہیں ان سے کس حال میں ہیں وہ, اگر محتاج مدد ہیں ان کی مدد کریں, اگر خدا نہ خواستہ انہیں مدد کی ضرورت ہے, کوئی خوشی ان کے ہاں ہے, یہ جو ہے مبارکباد میں, کوئی غمی ہے, تعزیت پیش کریں, بیمار ہیں عیادت کے لیے جائیں, یہ ہے صلہ رحم. صلوا ارحامکم, کسی جو ہے برے کام میں ان کو اگر دیکھ رہے ہیں روکیں ان کو, کوئی اچھا کام آپ کی نگاہ میں آ گیا ہے ان کو دعوت دیں, بتائیں امر بالمعروف نہیں عن المنکر, یہ سب صلہ ارحام کا حصہ ہے. وصلوا ارحامکم واحفظوا السنتکم, اپنی زبان کو قابو میں رکھو, زبان کو قابو میں رکھو. زبان کے سلسلے میں جو حدیث پائی جاتی ہے بڑی عجیب حدیث ہے کہ خداوند متعال زبان پر ایسا عذاب نازل کرے گا. دیکھیے کچھ عذاب تو وہ ہیں جو ہمارے پورے جسم پر ہیں, پورے یہ جو ہے وجود پر ہیں, اور کچھ عذاب مخصوص ہیں اعضاء سے. آنکھ کا عذاب الگ ہے, زبان کا عذاب الگ ہے, ہاتھ کا عذاب الگ ہے, کان کا عذاب الگ ہے. حدیث ہے کہ زبان پر خدا جتنا شدید عذاب کرے گا کسی بدن کے کسی حصے پر ویسا عذاب نہیں کرے گا. نہ آنکھوں پر وہ عذاب ہے, نہ ہاتھ پر وہ عذاب ہے, نہ کان پر وہ عذاب ہے. اتنا شدید عذاب ہے کہ زبان چیخ پڑے گی, خدایا عذبتنی بعذاب, تو نے مجھ پر ایسا عذاب کیا ہے کہ ویسا عذاب تو نے بدن کے کسی حصے پہ نہیں کیا. آخر خدا کا کوئی عمل بلا وجہ تو نہیں نا ہے, یہ تو ہمارا ہی ایسا تو نہیں ہے نا کہ آج موڈ اچھا تھا بچے نے بڑی سے بڑی شرارت کر دی فقط ڈانٹ کے چھوڑ دیا, کل موڈ خراب تھا چھوٹی سی بات کے بعد ڈنڈا لے کر کے اٹھ کھڑے ہوئے. تو ہماری سزا جو ہے وہ عام طور سے ہمارے موڈ کے تابع ہوتی ہے, موڈ کیسا ہے, اچھا ہے یا خراب, حالات کیسے ہیں. لیکن اللہ کے یہاں ایسا تو نہیں نا ہے, اگر کسی کا عذاب شدید ہے کسی کا عذاب کم ہے تو بلا وجہ نہیں ہے, سبب ہے اس کا, وجہ ہے اس کی. خدایا عذبتنی بعذاب, تو نے ایسا عذاب مجھے کیا ہے کہ اعضاء و جوارے میں کسی کو ایسا عذاب نہیں ہوا. پروردگار کا جواب ملے گا خرجت بن کے کلمتن, وجہ ہے, تجھ سے ایک ایسا جملہ ادا ہوا, ایسی بات نکلی, بلغت مشارق الارض و مغاربہا, پوری زمین میں پھیل گئی باتیں. سعودی عرب کا مفتی بیٹھا وہ ایک فتویٰ دیتا ہے, پوری دنیا میں بات پھیل جاتی ہے نا, چاروں طرف بات پھیل گئی. اس کے نتیجے میں جانے کتنے بے گناہوں کا خون بہ گیا, جانے کتنی عصمت مآب, عفت مآب خواتین کی عصمت لٹ گئی, جانے کتنے بچوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ اٹھ گیا. اسی ایک لفظ کی بنا پر, ایک ناروا نامناسب ناجائز فتوے کی بنا پر آج یہ ساری خونریزی جو ہو رہی ہے, عراق ہو سیریا ہو ہر طرف جو آپ دیکھ رہے, کیا ہے, ایک ناروا فتویٰ تشیع کے خلاف اس مفتی کے زبان سے جو زہر اگلا گیا. یہ جو نوجوان آتے ہیں اپنے سینے پر بم باندھ کر کے کود پڑتے ہیں, خود کش حملے جو ہوتے ہیں, یہ خود کش حملے ہم یہ تو ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ یہ صاحب ان کو پیسہ ملتا ہے اس لیے خود کش حملے یہ کر لیتے ہیں. ہو سکتا ہے پیسہ بھی ایک فیکٹر ہو, لیکن اصل فیکٹر, اصل سبب, اصل عامل یہ ہے کہ جو ان کے ذہن میں زہر بھرا ہے اس مفتی نے, وہ زبان سے اگر وہ جملہ ادا نہ ہوا ہوتا تو آج یہ نوبت نہ آتی. فرماتے ہیں کہ پیغمبر کے واحفظوا السنتکم, اپنی زبان کی حفاظت کرو, دیکھو تمہاری زبان گھر توڑنے میں استعمال نہ ہو, گھروں کو جوڑنے میں استعمال ہونا چاہیے, لڑانے میں زبان کا استعمال مت کرو, غیبت میں اس کا استعمال نہ کرو, مومن کے دفاع میں استعمال کرو, بیٹھ کر کے اس کے عیوب نہ بیان کرو. اگر اس کے عیوب بیان ہو رہے ہیں تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کا دفاع کرو, اس کا دفاع کرنا تمہاری ذمہ داری ہے. اگر رشتوں میں یہ جو ہے درار آ گئی ہے, درار کو بڑھانا تمہاری ذمہ داری نہیں ہے, اس درار کو ختم کر دینا. یہ مت کہہ دو کہ ہم سے کیا مطلب, اب ان کے میاں بیوی میں جھگڑا ہے تو ہے, ہم کیا کریں, نہیں ہم کیا کریں, نہیں ہم اگر کچھ کر سکتے ہیں واقعی اس درار کو اگر ختم کر سکتے ہیں, اختلاف کو جو ہے مٹا سکتے ہیں, ہماری ذمہ داری خاص طور سے ماہ رمضان میں ذمہ داری ہماری ہے. واحفظوا السنتکم وغضوا عما لا يحل النظر الیہ, دیکھو جن چیزوں کا دیکھنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے اپنی نگاہوں کو اس سے بچائے رکھو, تمہاری نگاہ حرام نگاہ نہیں ہونی چاہیے. وَعَمَّا لَا يَحِلُّ الْاِسْتِمَاعِ إِلَيْهِ أَسْمَاعَكُمْ، جن آوازوں کو سننا تمہارے لیے جائز نہیں ہے اپنے کان کو اس سے محفوظ رکھو. غیبت کا کرنا بھی حرام ہے، سننا بھی حرام. غیبت کی آواز کا سننا بھی جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے. اپنے کانوں کو اس سے محفوظ رکھو. وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِ النَّاسِ، دیکھو یتیموں کے ساتھ ماہ رمضان میں محبت سے پیش آؤ. اس کا فائدہ آخرت میں تو ہے ہی، تمہیں ثواب ملے گا، دنیا میں بھی فائدہ ہے. کل ہو سکتا ہے تمہارے بچے یتیم ہو جائیں. اگر یتیموں کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آنا کلچر بن جائے، معاشرے کی تہذیب کا حصہ بن جائے، یتیموں کے ساتھ محبت، یتیموں کو ستانا نہیں ہے، یتیموں کو پریشان نہیں کرنا ہے، ان کا مال ہڑپنا نہیں، ان کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آنا ہے، اگر یہ حصہ بن جائے تو کل جب ہمارے بچے یتیم ہوں گے تو یہی فائدہ کل انہیں بھی ملے گا. حضور فرماتے ہیں وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِ النَّاسِ يَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ اَيْتَامِكُمْ، تم لوگوں کے یتیموں کے ساتھ مہر و محبت سے پیش آؤ، لوگ تمہارے یتیموں کے ساتھ محبت سے پیش آئیں گے. پروردگار سے دعا ہے کہ بارہ لاہا اس ماہ رمضان میں جسے تو نے برکت، رحمت اور مغفرت کا مہینہ قرار دیا ہے، تیری برکتیں، تیری رحمتیں اور تیری جو ہے مغفرتیں ہمارے بھی شامل حال ہوں، ہم تیری رحمت و مغفرت و برکت سے محروم نہ رہ جائیں. وہ ساری ذمہ داریاں جو زبان کی ہیں، جو آنکھ کی ہیں، جو اعضاء و جوارح کی ہیں، اس مقدس مہینے میں ان ذمہ داریوں کو نباہنے کی اور پورا کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما. اللہم عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان واجعلنا من عوانه وانصاره.